ایک روایت میں یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ اللہ رب العزت نے جب مخلوق کو پیدا کیا تو رشتہ داری اللہ کے عرش کا پایا پکڑ کر کھڑی ہو گئی اور اس نے اللہ رب العزت سے کہا کہ اللہ میں آپ کی پناہ چاہتی ہوں اس بات سے کہ لوگ دنیا میں میرے حقوق پہ عمل کریں، میرا حق مجھے نہ دیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کیا تم اس بات پر راضی ہو کہ جو لوگ تمہارا حق ادا کریں تو میں ان کے ساتھ بہتر معاملہ کروں، ان کو ان کا حق دوں، اور جو لوگ تمہارا حق ادا نہ کریں تو میں دنیا میں بھی ان کا حق ادا نہ کروں اور آخرت میں ان کو سزا بھی دوں، کیا تم اس بات پر راضی ہو؟ تو رشتہ داری نے کہا کہ اے اللہ میں بالکل راضی ہوں اس بات پر۔ اب رشتہ داری کا کیا جسم ہے اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا جسم دنیا میں ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو آخرت میں مجسم فرما دیں گے، یعنی ان کا جسم عطا فرما دیں گے۔ نماز کا اپنا ایک جسم ہوگا، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو لوگ سنت کے مطابق نماز پڑھتے ہیں تو یہ نماز انتہائی خوبصورت عورت کی شکل میں ان کے سامنے آئے گی۔ اور ایک شاید شخص کے واقعہ یا بزرگ ہے، ان کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ اللہ نے انہیں جنت میں ایک حور تو عطا فرمائی، لیکن وہ آنکھوں سے اندھی تھی، نابینا تھی، اسے نظر نہیں آتا تھا۔ تو کہا گیا کہ یا اللہ، یہ آپ نے جنت میں بھی حور دی تو وہ بھی ہمیں اندھی ملی؟ تو کہا کہ بھائی، تم جو نماز پڑھا کرتے تھے تو آنکھ بند کر کے پڑھتے تھے، سنت تو یہ کہ آنکھ کھول کر پڑھو، قیام کی حالت میں سجدے کی جگہ پر نگاہ رکھو، تو اگر آنکھیں بند ہوں گی تو پھر سجدے کی حالت میں، قیام کی حالت میں اور قعود کی حالت میں پھر نگاہوں کو رکھنے کا سوال ہی نہیں ہوتا۔ اسے سنت تو یہ ہے کہ نماز جب پڑھو تو آنکھیں کھول کے پڑھو، تو اسے تم نماز ایسی پڑھتے تھے، لہذا جو تمہیں حور ملی وہ بھی چونکہ اس نماز ہی کی شکل ہے تو وہ اپنی اس مجسم حالت میں ہے جس صورت میں تم نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو بہرحال اصل مقصد یہاں یہ بات جو سمجھانی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں بعض اعمال کو مجسم فرما دیں گے، اور جب وہ مجسم فرما دیں گے تو اس وقت ہمیں وہ شکل نظر آئے گی۔ بعض روایات سے یہ بات پتہ بھی چلتی ہے، دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، لیکن آخرت میں اللہ رب العزت جب ان کو مجسم فرمائیں گے تو اس وقت انسان افسوس کرے گا اور حسرت کرے گا کہ یہ تو جنت میں اپنے دل میں لیے پھرتا تھا لیکن میں مجھے معلوم ہی نہیں تھا۔ قرآن مجید کے جب تلاوت ہوگی اور اس کے اندر جو جو مجسم اللہ تعالیٰ نعمتیں فرمائیں گے، اس وقت انسان حیران ہوگا کہ کاش کہ میں قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرتا، کیونکہ یہ تو جنت میں اپنے اندر لیے پھر رہا تھا لیکن مجھے اس کا علم ہی نہیں تھا۔ تو بہرحال اللہ رب العزت رشتہ داری کو مجسم فرما دیں گے۔ اب وہ کس طرح فرمائیں گے یہ اللہ تعالیٰ اس پر قادر مطلق ہیں، اس کی صحیح حقیقت کو بھی اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ لیکن اس سے یہ بات پتہ چلی کہ اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق کو پیدا کیا تو لازمی بات ہے مخلوق کے اندر کوئی کسی کا بیٹا، کوئی کسی کا باپ، کوئی کسی کی بیوی، کوئی کسی کی بہن، یہ مختلف رشتہ داریاں بھی پیدا ہوئیں۔ تو یہ جو حقوق کے اندر کمی ہوتی ہیں وہ انہی کے حقوق میں کمی ہوتی ہیں۔ کبھی اولاد ماں باپ کا حق ادا نہیں کرتی، کبھی ماں باپ اولاد کا حق ادا نہیں کرتے، کبھی بیوی شوہر کا حق ادا نہیں کرتی، کبھی شوہر بیوی کا حق ادا نہیں کرتا، یا بہن بھائی کا حق، یا بھائی بھائی بہن کا حق، یہی طرح یہی ہوتے ہیں حقوق میں کمی جو ہوتی ہے۔ تو اس لیے فرمائے کہ ان حقوق کو ادا کرو۔ اب حقوق دو طرح کے، ایک اللہ تعالیٰ کے حق ہیں جس کو حقوق اللہ کہا جاتا ہے، اور ایک حقوق العباد ہے، بندوں کے حق ہیں۔ تو بنیادی طور پر تو دو ہی قسمیں ہیں، لیکن پھر حقوق العباد میں والدین کا حق اور طرح کا ہے، اور اولاد کا حق اور طرح کا ہے، بہن بھائیوں کا اور طرح کا ہے۔ تو ان تمام کے حقوق کو ادا کریں گے تو پھر سمجھیے کہ آپ نے دین کا حق ادا کیا یا دین آپ کا مکمل ہوا۔ لیکن اگر کسی کا بھی حق ادا نہیں کریں گے یا کسی ایک کا حق میں کمی کریں گے تو اس کے نتیجے میں دین ہمارا ناقص ہوگا۔ اللہ کا حق ادا نہیں کیا تب بھی ناقص، اور بندوں کے حقوق ادا نہیں کیے تب بھی ناقص۔ اسی طریقے سے بندوں میں پھر اگر بیوی کا حق ادا نہیں کر رہا ہے تب بھی ناقص، یا بیوی شوہر کا حق ادا نہیں کرتی تب بھی ناقص۔ تو ہمیں یہ بات بتائی گئی کہ تم حقوق ادا کرو، اگر ادا نہیں کرو گے تو تمہارا دین ناقص رہے گا، اور حقوق چاہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہوں یا بندوں کے ہوں. ہمارے ہاں بیان یعنی بہت زیادہ زور دے کر اور اہمیت کے ساتھ حقوق العباد کو کیا جاتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا نہ کرے اگر بندے معاف نہ کریں تو اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کریں گے. لیکن حقوق اللہ بھی ایسا نہیں ہے کہ انہوں وہ کرنے کی چیز نہیں ہے، بلکہ حقوق اللہ کو بھی صحیح طریقے پر ادا کرنا چاہیے. ہاں یہ بات الگ ہے کہ اگر اس میں کوئی کمی کوتاہی ہو گئی تو اللہ غفور الرحیم ہے، وہ چاہیں گے تو معاف فرما دیں گے. اللہ رب العزت تو اپنے حقوق چاہے سارے معاف فرما دیں، انہیں کون روک سکتا. اور ویسے تو اللہ تعالیٰ چاہے تو مخلوق کے حقوق بھی اللہ اپنے ذمے لے لے اور کہے کہ بھائی میں اپنے ذمے لے کر تمہیں خوش کر دیتا ہوں، تم معاف کر دو. تو یوں بھی اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں، وہ قادر مطلق ہے جو چاہے. لیکن ایک قاعدہ اور اصول یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ فرما دیا کہ بھئی دنیا میں جو حقوق العباد ہیں ان کی ادائیگی کی فکر کرو، اگر تم ادا نہیں کرو گے اور وہ بندہ ادا معاف نہیں کرے گا تو میں بھی معاف نہیں کروں گا. یہ اللہ نے ایک ضابطہ بنا دیا تاکہ لوگوں کو فکر ہو اور لوگ سب ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں. ہمارے ہاں آج یہ حقوق ادا تو کیے جاتے ہیں لیکن بعض اوقات رسم کے طور پر ادا ہوتے ہیں، یعنی جو حقوق اللہ تعالیٰ نے ہمیں بطور دین کے عطا فرمائے تھے کہ یہ حق ہیں تمہارے اوپر ایک دوسرے کے ذمے. کچھ حقوق وہ ہیں جو ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر ہیں، اور کچھ حقوق وہ ہیں جو رشتہ داری کے حقوق ہیں، اور کچھ حقوق وہ ہیں کہ رشتہ داری تو نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ دیر کے لیے ان کا بھی حق رکھا ہے. کوئی مسافر ہمارے ساتھ سفر کر رہا ہے اس کا بھی حق ہے، ہمارے جو پڑوسی ہے اس کا بھی حق ہے. اسی طریقے سے دیگر حقوق بھی اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، تو ان حقوق کو ادا کرنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے. دوسروں کے حقوق کو غصب کرنا یقیناً یہ بہت بڑا جرم ہے، اس لیے دوسروں کے حقوق کو غصب نہیں کرنا چاہیے بلکہ دوسروں کے حقوق کو دلی طور پر خوش دلی کے ساتھ ان کا حق ادا کرنا چاہیے. اب رسمن ہم کس طریقے سے ادا کرتے ہیں، کہیں شادی بیاہ ہے ایسے موقع پر کوشش کرتے ہیں کہ بھئی دینا تو ہے ہی، چلو فلاں کی شادی کے موقع پہ دے دیں گے. حالانکہ یہ اس کی ضرورت پہلے سے تھی، لیکن اب اگر پہلے اگر دے دیتے تو شادی کے موقع پر پھر دیا جاتا تو گھر والے مشورہ دیتے ہیں کہ بھئی کچھ دینا تو ہے ہی، تم ابھی رک جاؤ فلاں وقت شادی کا موقع آ رہا اس وقت دے دینا. تو یہ بھی حق میں کمی کرنا ہے، بھئی جس وقت انہیں ضرورت ہے اس وقت دینا چاہیے، اور جس چیز کی ضرورت ہے وہ دینی چاہیے. لوگ بعض اوقات بات کو سمجھتے نہیں ہیں. حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب نے ایک مرتبہ یہ فرمایا کہ بھئی نیوتا جو ہے یہ حرام. نیوتا کا مطلب یہ ہے کہ شادی بیاہ کے موقع پر جو ہم لفافے دیتے ہیں یا ہدیہ دیتے ہیں، اور اس میں پیش نظر یہ ہوتا ہے کہ جب ہمارے ہاں شادی بیاہ ہوگی تو یہ بھی اسی طرح کا ایک لفافہ یا اس سے بڑھ کر ہمیں دے گا، یا جو ہدیہ دیا اس سے بڑھ کر ہدیہ دے گا. تو یہ جو بدلہ دینے کی نیت سے، بدلہ لینے کی نیت سے دیا جاتا ہے، یہ ناجائز اور حرام. کہ آدمی کی نیت یہ ہو کہ بھئی میں جو اس کو دے رہا ہوں تو کل مجھے بھی دے گا. بعض برادریوں میں تو باقاعدہ آج تک یہ رسم باقی ہے کہ آدمی جہاں سے داخل ہوتے ہیں نا وہاں پر باقاعدہ ایک رجسٹر لے کے بیٹھا جاتا ہے، اور اس میں لکھا جاتا ہے کہ فلاں شخص نے جو ہے وہ 500 روپے دیے، فلاں نے 1000 دیے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے بھائی تم نے فلاں کے موقع پر جو ہے نا وہ 1000 دیے تھے، اب 2000 دینے ہوں گے. یہ بھی لازمی کیا جاتا ہے. یہ جو اس طریقے سے لینا دینا ہے یہ ناجائز و حرام. باقی اللہ تعالیٰ کے لیے اگر اپنے بھائی کی خوشی میں آدمی کو ہدیہ دیتا ہے، کوئی لفافہ دیتا ہے، 5000 دیتا ہے، 10000 دیتا ہے، وہ ناجائز نہیں ہے. نہ اس کے دینے میں کوئی نقصان ہے، بس اس میں یہ نیت نہ ہو کہ بھئی ہمیں ہماری شادی کے موقع ہمیں 5000 ہم نے 5 دیے ہیں تو یہ 10 دے گا. اگر آپ کا بدلہ لینے دینے کی نیت نہیں ہے تو پھر کوئی حرج کی بات نہیں. بات اس وقت غلط ہے کہ جب ہم اس طور پر دیں کہ یہ ہمیں بھی کچھ دے گا، یہ ناجائز. اس کو نیوتا فرمایا اور اس کو کہا گیا حرام. اب لوگ پوری بات کو لیتے نہیں ہیں، چھوٹی سی بات کو لے لیا کہ بھئی لفافہ دینا حرام قرار دے دیا. لفافہ دینا حرام نہیں دیا، اس نیت کو حرام قرار دیا ہے جو نیت دیتے وقت لوگوں کی ہوتی ہے. تو اس لیے ہم نے تو دین کو رسموں کا دین بنا لیا، ورنہ یہ دین تو بات یہ ہے کہ اپنے بھائی بہن کسی کی شادی ہے جو ان کی ضرورت ہے، اگر ہم ان کی ضرورت کے موقع پر انہیں دیں گے اور اس لیے دیں گے کہ ہم اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اچھا اس میں بھی خاص طور پر یہ نیت ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے. اچھا جب اللہ کو خوش کرنے کی نیت ہوگی پھر ہم انتظار نہیں کریں گے کہ صاحب ہم نے فلاں موقع پر اتنا دیا تھا کہیں سے شکریہ کی آواز ہی نہیں آئی, انہوں نے ایچ بی زبان تک بھی نہیں ہلائی. اب انسان چاہتا یہ ہے کہ جب کچھ دے دیا اور میرا چرچا ہو پوری برادری کے اندر کہ فلاں نے جو ہے نا وہ ہمیں اتنا دیا تھا, یا فلاں موقع پر اس نے جو ہے وہ فرنیچر دیا ہے, فلاں نے ہمیں سوفا سیٹ دیے, فلاں نے ہمیں جناب پنکھے دیے, فلاں نے استری دی. اب یہ چاہتے ہیں لوگ کہ ہمارا چرچا ہو, اسی سے پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے نہیں تھا, یا اپنے نفس کو موٹا کرنے کے لیے وہ خوش کرنے کے لیے دیا گیا تاکہ ہمارا نفس موٹا ہو جائے اور خوش ہو جائے. اس طرح کا لینا دینا یہ ناجائز اور حرام. آدمی جب دے تو اللہ کو خوش کرنا مقصد ہو. اب اگر وہ شکریہ ادا کرے تب کچھ نہیں, نہ کرے تب کچھ نہیں. آپ کو بدلے میں کچھ ملے نہ ملے آپ ہدیے کا انتظار کر رہے ہیں, جب اللہ کے لیے کریں گے تو ہدیے کا کوئی انتظار نہیں کریں. وہ نہ دے تو آپ کے دل پر کوئی چھری نہیں چلتی, کیونکہ اگر اس کا ہم جائزہ کیسے لیں گے, جانچیں گے کیسے کہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے. یہ اس سے پتا چلے گا کہ آدمی انتظار نہ کرے ہدیے کا. آج لوگ ہدیے کا باقاعدہ انتظار کرتے ہیں کہ صاحب ہم نے دیا تھا اب دیکھو. بس بعض تو یہاں تک کہتے ہیں کہ صاحب دیکھو فلاں فلاں موقع پر ہم نے ان کے ساتھ یہ کیا اور یہ ہمارے ساتھ, انہوں نے کبھی شکریہ تک بھی ادا نہیں کیا. تو آپ نے شکریہ ادا کرنے کے لیے دیا تھا بھائی. اللہ کو راضی کرنے کے لیے جب کوئی چیز ہو تو پھر ادائے فرض پہلے وفا کا شکریہ کیسے. کوئی نہ دے تو ناراضگی دل میں نہیں ہونی چاہیے, اور کوئی دے دے تو اس کو یہ نہیں چاہیے کہ میں وہ انتظار کرے کہ صاحب اب یہ شکریہ ادا کرے گا. رسمن یہ اگر سے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اس تکلف کی کیا ضرورت تھی, وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن یہ کہ ہم انتظار نہ کریں کہ صاحب یہ ہمارا جو بول بالا کرے پورے خاندان میں ہمارے چرچے ہوں, اس سے گریز کرنا چاہیے. اور ہدیے کا انتظار ایسا ہی ہے جیسے کہ اشراف نفس. اشراف نفس کو منع فرمایا. اشراف نفس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی آدمی کسی کو کچھ دے یا نہ دے لیکن توقع رکھے کہ بھئی یہ مجھے کچھ دے گا, کسی کو آتے ہوئے دیکھا اور آپ کے دل میں آئی کہ بھئی یہ ضرور میرے لیے ہدیہ لائے گا, اب اگر وہ لے کر آئے گا تو اس کو اشراف نفس کہتے ہیں. یہ ناجائز, ایسا ہدیہ لینا بھی جائز نہیں, کیونکہ آپ پہلے سے منتظر ہیں اس کے. میں نے ایک واقعہ ایک بزرگ کا پڑھا کہ وہ کئی دن سے فاقے سے تھے اور بیان فرما رہے تھے تو ان کی آواز میں کمزوری تھی. ان کے ایک عقیدت مند نے اور محبت کرنے والے نے اس باپ کو بھانپ لیا اور وہ اسی بیان کے دوران جو اٹھ کر چلے گئے. اور جب بیان ختم ہو گیا تو وہ کچھ ہدیہ تحفہ کھانا پینے کا جو بھی تھا وہ لے کر آئے. جب ان کو پیش کیا اس بزرگ نے منع فرما دیا کہ بھائی لے جاؤ یہ میں نہیں لیتی, حالانکہ انہیں ضرورت تھی. اچھا وہ جو صاحب تھے وہ بھی صحبت یافتہ تھے چونکہ, اس لیے ان کو جب منع کیا تو سمجھ گئے کہ شیخ کامل کی کوئی کام بھی بغیر حکمت کے نہیں ہوتا, لہٰذا فوراً لے کے چلے گئے. انہوں نے یہ بھی نہیں کہا نہیں حضرت قبول کرنے میں لایا ہوں آپ کے لیے, اس طرح کا کوئی تکلف نہیں کیا. جب انہوں نے منع کیا تو وہ لے کے چلے گئے واپس, اور پھر 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ جب گزر گیا دوبارہ لے کے حضرت قبول فرما لیجیے, انہوں نے قبول فرما لی. وجہ کیا تھی کہ جب بیان کے دوران وہ اٹھ کر گئے تو ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ جو اٹھ کر جا رہا ہے اس نے اندازہ لگا لیا کہ بھی مجھے بھوک ہے, مجھے ضرورت ہے. اور ادھر بزرگ کے دل میں بھی خیال آیا تو انہوں نے بھی یہ سمجھ لیا کہ چونکہ میں اٹھ کے گیا تھا, حضرت نے اس وقت غالباً یہ خیال فرما لیا تھا کہ میں اس لیے جا رہا ہوں, اور یہ پہلے سے منتظر رہنا اس بات کا کہ میرے لیے کوئی آدمی فلاں چیز لائے گا یہ جائز نہیں. اسی کو اشراف نفس کہا جاتا ہے. تو پہلے سے منتظر رہنا اس بات کا کہ میں نے 10 روپے دیے ہیں 50 روپے دے گا, یا 100 روپے دیے ہیں تو یہ 200 دے گا, یہ جائز نہیں ہے. باقی ورنہ ہم نے خود حضرت تقی عثمان صاحب کو بیسیوں مرتبہ جو ہے وہ شادی بیاہ کے اندر لفافہ دیتے ہوئے دیکھا. اگر ایسا ناجائز ہوتا, اس لیے کہ ان کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی کہ یہ ہمیں دے گا یا نہیں دے گا, بدلہ مقصد ہی نہیں ہوتا وہاں. وہاں تو اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود ہوتی ہے, اور یہ مقصد ہوتا ہے کہ ہمارے بھائی کی کام آ جائے. انسان کو ضرورت ہوتی ہے, اور سب سے بہترین چیز ہدیے کے اندر نقد رقم ہی ہے, اس لیے کہ انسان نقد رقم سے اپنی تمام ضرورتیں پوری کر سکتا ہے. اگر اس پر قرضہ ہے تو قرضہ ادا ہو جائے گا, اگر اسے کسی چیز کو لینا ہے تو اس سے وہ چیز خرید سکے گا. اب پتہ چلا سب لوگ مٹھائیاں لے کے آ رہے ہیں, کیا کرے گا مٹھائیاں کھا کے, آج کل ہر دوسرے آدمی کو شوگر ہے. تو اس لیے یہ بھی ایک دین ہمیں سکھاتا ہے کہ تحادو تحاب, کہ تم ایک دوسرے کو ہدیہ لیا دیا کرو. صرف ایک طرفہ نہیں ہے کہ بس میں لیتا رہوں اور میں دوں نہیں. ہدیہ لینا بھی محبت بڑھانے کا ذریعہ ہے اور ہدیہ دینا بھی محبت کا ذریعہ ہے. اسی لیے آج خاندانوں میں جو لڑائی جھگڑے ہیں اس میں ایک بنیادی خرابی یہ بھی ہے کہ ہم لین دین نہیں کرتے, اور اگر کرتے ہیں تو اس میں ہدیے کے منتظر رہتے ہیں. اللہ کے لیے ہدیہ ہو, یہ نیت ہو کہ بھی ٹھیک ہے, ہدیے سے محبت بڑھتی ہے. چلو بہو جو ہے اپنی ساس کو ہدیہ پیش کر رہی کہ اماں تمہارے لیے میں ایک شرٹ لائی ہوں, اماں بھی خوش ہو گئے واہ میری بہو لے کر آئی. کسی وقت جوڑا دے دو ساس کو کہ اماں یہ آپ کے لیے ایک جوڑا بنایا میں نے, وہ تو اتنی سی بات سے خوش ہو جاتی ہے. اصل مقصد ان کے دل کو, ایک مسلمان کے دل کو چاہے مرد ہو یا عورت, خوش کرنا مقصد ہے. اسی طریقے سے بھاوج اپنی نند کو ہدیہ پیش کرے, نندے اپنی بھاوج کو دیں تو محبتیں کیوں نہیں بڑھیں گی. یہاں تو ہم اس ذات سے نفرت کرتے ہیں, مثلا بھاوج سے نفرت ہے ہمیں, حالانکہ بھائی کو اس سے محبت ہے. تو جس بھائی کی بیوی سے آپ نفرت کریں گے وہ آپ سے محبت کیوں کرے گا, وہ آپ کا حق ادا کیوں کرے گا؟ لیکن اگر آپ جو ہے اس کی بیوی سے محبت کریں گے تو اس کے دل میں بھی آپ کی محبت آئے گی کہ بھائی میری بیوی سے محبت کرتے ہیں, ہمارے گھر کا اپنا ایک فرق سمجھ لیا اس گھر کو, ان کا بھابھی آج سے یہ آپ کا گھر ہے. جب ہم یہ سب طور طریقے اختیار کریں گے تو محبتیں بڑھیں گی. لیکن طور طریقے ہمارے ایسے ہوں غیروں جیسے, اگر کوئی آپس میں بات بھی کر رہا ہے خسر پھسر کر کے تاکہ وہ سن نہ لے, تو اس سے تو نفرتیں بڑھتی ہیں بھائی, محبتیں تھوڑی بڑھتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو اس سے منع فرمایا کہ اگر صرف تین آدمی ہوں تو دو آدمی الگ سے سرگوشی نہ کریں, کیونکہ تیسرے آدمی کو یہ خیال ہوگا کہ بھائی یہ میرے مجھ سے چھپ کے جو بات کر رہا ہے تو ضرور میرے خلاف کر رہا ہے. انما النجوى من الشیطان, قرآن مجید میں سورہ مجادلہ میں اللہ نے فرمایا نجوہ کہتے ہیں سرگوشی کو, اور خاص طور پر اگر دو آدمی سرگوشی کر رہے ہیں اور تیسرے آدمی کے سامنے اونچی آواز سے بات نہیں کر رہے تو پریشان ہوگا. اسی طریقے سے اگر جو ہے وہ تو تین آدمی بیٹھے ہوئے ہیں تو دو آدمی مثلا پشتوں میں بات کرتے ہیں, ایک آدمی پنجابی میں کر رہا ہے, اب تم پشتوں میں گٹ پٹ مت کرو, کرو گے تو سمجھے گا کوئی بات مجھ سے چھپا رہا ہے. ایک صاحب کہیں گئے اور وہاں جن صاحب کے پاس گئے تھے وہ انہوں نے دوسرے صاحب سے عربی میں بات شروع کی, تو یہ تیسرے صاحب جو تھے انہوں نے فرمایا کہ حضرت ناراض نہ ہوئیے, مجھے عربی آتی ہے, اگر آپ کوئی بات مجھ سے پوشیدہ رکھ کر کرنا چاہتے ہیں تو میں نے بتا دیا کہ مجھے عربی آتی ہے, تاکہ کوئی بدگمانی دل میں پیدا نہ ہو, کیونکہ انہیں اگر کوئی بات ایسی ہوتی تو یقیناً اس سے شرمندگی ہوتی کہ میں تو سمجھ رہا تھا اسے عربی نہیں آتی, اسے تو عربی آتی ہے, اور یہ بات سمجھ گیا, اور جو میں عربی زبان بول رہا تھا اس کا مقصد یہ تھا اس سے بات چھپاؤں تو بات تو چھپی نہیں, تو اس سے بعض اوقات شرمندگی ہوتی ہے. تو کسی مسلمان کو شرمندہ کرنا بھی درست نہیں ہے اگر وہ ایسی زبان میں گفتگو کر رہا ہے جو آپ کو آتی ہے, اور ان دونوں کا مقصد آپ سے چھپانا ہے تو آپ بتا دیجئے کہ بھائی جس زبان میں تم گفتگو کر رہے ہو یہ مجھے آتی ہے, اس لیے اگر مجھ سے چھپا کر کرنا چاہتے ہو تو کسی اور زبان میں بات کرو. تو انما النجوى من الشیطان فرمایا کہ یہ جو سرگوشی کرنا ہے یہ بھی شیطان کی طرف سے ہے, لیکن اللہ نے فرما دیا انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا, تاکہ ایمان والوں کو غمگین کرے شیطان. وليس بضارهم شيئا الا باذن الله, لیکن یہ خوب اچھی طرح عقیدہ رکھو کہ شیطان تمہیں ضرر نہیں پہنچا سکتا مگر اللہ کے حکم سے. اللہ کا اگر وہاں پر حکم نہیں ہوگا تو تمہارے اس عمل سے شیطان تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا. وليس بضارهم شيئا الا باذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون, اور لوگوں کو چاہیے کہ وہ اللہ پر بھروسہ کریں. اصل میں اہل ایمان جہاں کوئی نظر آتا تھا تو دو کافر اگر جا رہے ہوتے تھے, یہ منافق جا رہے ہوتے تھے, وہ آپس میں سرگوشیاں بھی کرتے تھے اور انگلیوں سے اشارہ بھی کرتے تھے, اور ان کا خاص مقصد یہ ہوتا تھا کہ اس کو تکلیف پہنچائے اور یہ سمجھے کہ بھی ہمارے خلاف بات ہو رہی ہے, سازش ہو رہی ہے. اب اس سے بھی کسی کو تکلیف تو پہنچتی ہے نا کہ بھی میرے خلاف سازش کر رہے ہیں لوگ, پتہ نہیں کیا سازش کر رہے ہیں. اس لیے اللہ نے ایک تو یہ تسلی دے دی کہ بھی ایسا نہ کرو, یہ منع کر دیا, اور دوسری بات یہ فرما دی کہ ان کا مقصد جو ہے وہ تمہیں تکلیف پہنچانا ہے, لیکن تم ذہن میں رکھو کہ اللہ جب تک تکلیف نہ پہنچانا چاہے ان کے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا, یہ کتنی سرگوشیاں کر لیں لیکن تمہارا کچھ نہیں بگڑے گا. تو بہرحال یہ حقوق اللہ اور حقوق العباد دو الگ الگ چیزیں ہیں. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس کو اہتمام کے ساتھ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حق کے حق بھی ادا کرو, اور جو اللہ کے بندوں کے حقوق ہیں ان کی ادائیگی بھی کرو. اسی لیے وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ, کہ اللہ کا نام لے کر اس کا واسطہ دے دے کر تم لوگوں سے مانگتے ہو، اور بعض اوقات رشتہ داری کا واسطہ دیتے ہو، ارحام رحم کی جمع، کہ بھئی میری تم سے دیکھو رشتہ داری ہے، میرا حق ادا کرو۔ بعض لوگ بھائی بھائی کا حق کھا رہا ہے، بعض اوقات جو ہے باپ مر گیا تو ماں جو ہے وہ بیٹوں اولادوں کا حق کھا رہی ہے، بڑا بھائی چھوٹے بھائیوں کا حق کھا رہا ہے، نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، عمرے کر رہے ہیں، حجوں کی ادائیگیاں ہو رہی ہیں، لیکن وراثت تقسیم نہیں کرتے، مال کھا جاتے ہیں۔ یہ سب ناجائز اور حرام چیز ہے۔ جو بہنوں کا حق ہے، بیٹیوں کا حق ہے، بھائیوں کا حق ہے، شریعت نے تو کہا کہ ان کا حق ان کو ادا کرو۔ اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو الگ سے بھی فرمایا کہ سلمن قطع کا، جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو، یعنی یہ نہیں ہے کہ تم جوڑو گے تو ہم بھی جوڑیں گے، میاں تم ہاتھ بڑھاؤ گے تو ہم بھی بڑھائیں گے، تم دس قدم بڑھو گے تو ہم بھی بیس قدم بڑھیں گے، اور تم پیچھے ہٹو گے تو ہم بھی ہٹیں گے، پھر فرق کیا ہوا، پھر تو برابر ہو گئے۔ اس لیے فرمایا کہ سل من قطع کا، جو آدمی تم سے توڑے یعنی رشتہ داری کو توڑے، تم سل کا مطلب جوڑو، تو رشتہ داری جوڑنے کا حکم ہے، توڑنے کا حکم نہیں۔ اور اسی طرح فرمایا کہ احسن من اساء الیک، جو آدمی تمہارے ساتھ برائی کرے تم اس کے ساتھ اچھائی کرو، یہ نہیں کہ بھائی اس نے برائی کی لہٰذا میں بھی برائی کروں گا۔ اور واف عام من ظلم کا، جو آدمی تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو۔ یہ سارے ارشادات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں اور ہم ہی لوگوں کے لیے، اس پر عمل کرنے والے کون ہوں گے؟ ہم ہی ہوں گے، اس لیے ہمارے لیے سارے احکامات ہیں۔ اور ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لیس الواصل بالمکافی ولکن الواصل من اذا قطعت رحمہ وصلح، فرمایا کہ لیس الواصل بالمکافی، ادلا بدلا کرنے والا یہ صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے، یعنی جو آدمی ادلا بدلا کرتا ہے کہ بھائی اس نے دیا ہم نے بھی دے دیا، اس نے ہم سے جدا اختیار کی ہم نے بھی جدا اختیار کر لی، تو فرمایا کہ لیس الواصل بالمکافی، یہ مکافی یہ جو ہے نا کفایت کرنے والا نہیں ہے، یہ رحم کو ملانے والا نہیں ہے۔ ولکن الواصل، لیکن وصل کرنے والا ملانے والا کون ہے؟ وہ ہے من، کون ہے؟ اذا قطعت رحمہ وصلہ، جب قطع رحمی کوئی شخص کرے یہ اس کو جوڑ دے، یہ ہے۔ ہمارے یہاں بالکل اس کا الٹا تصور ہے، اگر ہم دین کا صحیح طریقے پر مطالعہ کریں تو سچی بات ہے کوئی کسی کو تکلیف نہ دے، لیکن ہمارے ان چیزوں کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ کوئی آدمی کوئی ملک سے باہر جا رہا ہے مجبوری میں جو ہے وہ کوئی سامان بیچ رہا ہے تو کہتے ہیں ہاں بھائی مجبوری میں بیچ رہا ہے اونے پونے میں لے لو بھائی، اگر وہ خوش دلی کے ساتھ دے رہا ہو تو کوئی حرج نہیں، لیکن بعض وقت مجبوری میں بیچتا ہے کہ بھائی میں نے جانا ہے میرے پاس وقت نہیں ہے، اور جتنے میں بھی وہ کہتے ہیں نا بھاگتے چوڑ کی لنگوٹی سے ہی، تو ہم تو لنگوٹی بھی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ہاں شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی چیز کم پیسوں میں بیچ رہا ہے تو تم اس کو پورے دو، کوشش کرو ان سے کہو کہ بھائی تم کم میں کیوں دے رہے ہو، اس کی قیمت تو 5,000 ہے، آپ 2,000 میں کیوں دے رہے؟ اور بےچارہ مجبوری بیان کرے گا کہ میں چونکہ جا رہا ہوں اب میرے پاس وقت نہیں ہے، اس لیے جتنے کا آپ چاہیں لے لیں۔ ہمیں چاہیے کہ اس کی اس مجبوری سے فائدہ نہ اٹھائیں بلکہ اس کو 5,000 دیں کہ بھائی میں اگر کہیں اور سے لیتا تو مجھے 5,000 ہی کا ملتا، لہٰذا یہ لے لو، اپنے بھائی کو فائدہ پہنچاؤ، یہ اس کا حق ہے۔ اب ہم اپنا ہم خود اپنا جائزہ لیں، میں بھی اپنا جائزہ لوں آپ بھی لے، ہم کیا ایسا کرتے ہیں؟ ہماری تو کوشش ہوتی ہے کہ جتنا ہو سکے توڑو۔ ایک توڑنا الگ ہوتا ہے کہ ایک آدمی بتائی زیادہ قیمت رہا ہے، جیسے بھی ایک صاحب ایک گاڑی بیچ رہے تھے، کسی نے کہا آپس میں بات چیت ہو رہی تھی کہ بھائی 15 کی بیچو، اس نے کہا بھائی 10 سے زیادہ کی قیمت نہیں، وہ 13 تک آیا، اس نے کہا 10 سے کم ہے ہی نہیں اس سے زیادہ کی، میں اگر آج لے لیتا ہوں 13 کی تو جب میں بیچنے جاؤں گا میں کیا کروں گا؟ تو ایسی صورت میں جبکہ سامنے والا زیادہ قیمت مانگ رہا ہو تو پھر آپ اس کو اصل قیمت پر لا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اگر بیچارہ مجبوری میں وہ 13 کی چیز بھی جو ہے وہ کہہ رہا 5 میں لے لو، تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم جہاں تک ہو سکے اس کے نقصان کی تلافی کریں اور جس حد تک ہو سکے اس کا حق ادا کریں۔ بہرحال یہ حقوق ہیں، حقوق اللہ بھی ہیں، حقوق العباد بھی ہیں، ہمیں چاہیے حقوق العباد بھی پورے کریں، حقوق اللہ بھی پورے کریں۔ ہمارے آج ایک سوچ یہ آ گئی ہے کہ نمازوں کو چھوڑ دیں گے، بہت ساری چیزوں کو چھوڑ دیں گے کہ بھائی ہم جو ہے فلاں کام کر رہے ہیں، ویلفیئر کا کام کر رہے ہیں اور جناب کھانا کھلا رہے ہیں، بھائی وہ بھی ایسا وہ الگ کام ہے، اس کے لیے نماز کو چھوڑ دینا مناسب نہیں۔ آج کل ایک دوسرا معاملہ چلا ہوا ہے، قربانی کا زمانہ چل رہا ہے، پورا علاقہ جو ہے وہ محلہ جو ہے وہ گائے خریدنے کے لیے جاتا ہے، 10-15 نوجوان بچے چلے گئے، اب جناب ساری رات مڈی کے اندر گزارتے ہیں، نہ انہیں عشاء کا پتہ، نہ انہیں فجر کا پتہ، نہ نماز پڑھے، بس قربانی کرنی. اور پھر آج کل جو ٹرینڈ چل گیا جناب قربانی کے جانوروں کا، بات یہ ہے کہ شریعت نے تو ہمیں اتنا مجبور نہیں کیا کہ تم 10 لاکھ کا جانور خریدو، 1 کروڑ کا خریدو یا 5 کروڑ کا خریدو، پھر اخباروں میں اس کی تصویریں آئیں جناب. ریاکاری سے تو بچنا چاہیے انسان کو، اصل تو یہ ہے کہ بس صحت مند جانور ہو، جیسے تم پسند کرتے ہو زندگی میں. اب اگر آپ نے ایک جو ہے وہ 1500 روپے کلو اگر گوشت مل رہا ہے، لیکن آپ نے اتنا مہنگا لیا کہ وہ جانور تمہیں 9000 روپے کلو پڑ رہا ہے گوشت، یہ کون سا ثواب کا کام؟ اور اس میں اکثر چربی نکلتی ہے، لوگ کھاتے بھی نہیں. اس کی جگہ اگر آپ 10 قربانیاں کر دیتے یا 1 قربانی کر دیتے، باقی جو روپے پیسے غربا میں تقسیم کر دیتے جن کو ضرورت تھی انہیں دے دیتے. لیکن یہ بھی آج کا ٹرینڈ ہے کہ نماز کا کی فکر نہیں ہے، سارا دن منڈی میں گھومتے ہوئے گزار دیں گے، نماز پڑھنے کا خیال نہیں آتا، باقی ناپاکی کا پتہ نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد جب جانور آتا، پورے دن بھی گھمائیں گے، رات کو بھی گھمائیں گے، بعض اوقات تو لے کے پھرتے ہیں پورے محلے گلیوں میں سجا کے جناب. اور پھر وہ باقاعدہ وہ مقابلہ بازی ہوتی ہے کہ فلاں ایسا لایا، فلاں ایسا لایا. تو یہ جو ہے نا قربانی کی روح کو ختم کر دیتی تھی. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولکن ینالہ التقویٰ منکم، اللہ تعالیٰ کو نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے نہ اس کا خون پہنچتا ہے. اللہ تعالیٰ تقویٰ دیکھتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کیا کر رہے ہو. تو بہرحال جو بہتر سے بہتر چیز ہو اللہ کی خوشنودی کے لیے، لیکن بغیر کسی ریاکاری کے، بغیر کسی دکھاوے کے آدمی یہ کام کرے تو انشاءاللہ اللہ کے لیے جو ہے یہ خوشنودی کا ذریعہ بنے گا. تو یہ مہینہ جو اب ذوالحج کا آ رہا ہے، قربانی کا مہینہ، ہم ابھی سے اس کی تیاری الحمدللہ کر رہے ہیں، ضرور کرنی چاہیے، لیکن اس میں ریاکاری سے، دکھلاوے سے اور بیجا نام و نمود سے ہمیں بچنا چاہیے. اور یعنی غضب خدا کا یہ کہ فلمی اداکاروں کے نام پر جانوروں کے نام رکھ رہے ہیں، ہندوستان کی اداکاروں کے نام پر جو ہے نام رکھے جا رہے ہیں، یہ کہاں کا دین ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے، نام و نمود سے بچیے. اسی طریقے سے جو حقوق ادا کرنے، تو کہنے کی ضرورت نہیں کہ ہم نے بھائی بہن کو اتنا حق ادا کیا، جی فلاں کو اتنا ادا کیا، بھائی آپ نے دیا کوئی احسان نہیں کیا، اللہ کی رضا کے لیے کیا. اگر اللہ کی رضا چاہتے ہو تو بس خاموش رہو، چپ کر کے اس طرح سے دو کہ دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے. کوئی اپنی بہن کی مدد کرتا ہے تو اس کو ایپ پر احسان تھوڑی کر رہا ہے، وہ بہن بے شک محسن مانے اپنے بھائی کو، لیکن تم تو کم از کم یہ نہ سمجھو، تم تو یہ سمجھو کہ بھائی میں باپ کی جگہ ہوں، میں نے اگر خرچ کر دیا تو کیا ہو گیا، اپنی اولاد پہ بھی تو خرچ کرتا ہے انسان. اگر اپنی بہن پر کر دیا، بہن کے بچوں پر کر دیا، بھائی کے بچوں پر کر دیا. آج ایک صاحب کا مجھے فون آیا، میں تو حیران رہ گیا کہ ایسے لوگ بھی دنیا میں ہیں. پہلے تو وہ کسی اور رشتے دار کا نام لے رہے تھے، لیکن پھر انہوں نے بتایا، حالانکہ وہ خود کینیڈا میں ڈاکٹر رہے ہیں اور ڈاکٹر ہیں اب بھی، بہرحال وہ آ گئے یہاں اسلام آباد میں، آ کر انہوں نے اپنا گھر بنا لیا، الحمدللہ یہاں رہ رہے ہیں. لیکن لازمی بات ہے کہ انہیں پھر بھی سال میں 3 دفعہ کینیڈا جانا پڑتا ہے، ابھی یہاں پر ان کا روزگار نہیں ہے. لیکن ان کے ایک عزیز ہیں، ان کو کبھی آتے ہیں 20 لاکھ دے جاتے ہیں، کبھی 40 لاکھ دے جاتے ہیں. اب وہ یعنی مجھ سے کہہ رہا کہ میں تنگ آ گیا ہوں، میں ان کو منع کرتا ہوں، باز نہیں آتے. میں نے کہا تمہیں کیا تکلیف ہے، اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے دے رہا ہے تو یہ تو ایک نعمت ہے. ہاں اگر آپ یہ طلب رکھیں کہ یہ مجھے دیتے رہیں تو یہ غلط ہے. اچھا ان کی کچھ بچیاں ہیں، وہ کچھ دماغی طور پر ایسا ہے کہ کسی میں کچھ کمی بھی ہے. تو بہرحال میرا مقصد صرف یہ ہے کہ میں حیران ہوں، پھر آخر میں انہوں نے بتایا کہ وہ میرے فلاں عزیز ہیں. فلاں میں نے کہا ٹھیک ہے، وہ تو باپ کی جگہ ہے تمہارے، اگر ایسا کر رہے ہیں اور کر رہے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن وہ ان کے لیے اتنے فکر مند ہیں کہ وہ کہتے ہیں کبھی یہ دکان بھی لے لو ان بچیوں کے لیے، بھائی وہ 80 لاکھ کی دکان ہے یا 1 کروڑ کی یا 2 کروڑ کی، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے پیسے میں دوں گا تم ان کے لیے لے لو. اب اس زمانے میں ایسے لوگ تو نظر بھی نہیں آتے، لیکن یہ ہیں، دنیا خالی نہیں ہے خیر سے. ہمارے علم میں چاہے وہ ایک آگے ہو سکتا ہے، ایک سے زیادہ ہو اور ہوں گے یقیناً. اللہ تعالیٰ اسی طرح، اسی لیے دنیا چل بھی رہی ہے. میرا مقصد یہ ہے کہ وہاں جو لے رہا ہے وہ شرمندگی محسوس کر رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ بھائی میں تنگ آ گیا ہوں، میں منع کرتا ہوں ان کو بار بار، یہ باز نہیں آتے. اور دینے والا کہتا کہ نہیں یہ بس یہ لوگ میں دے رہا ہوں تمہیں رکھو اپنے پاس تمہیں ضرورت. اللہ تعالیٰ کا یہ بھی احسان ہے ایسے لوگ بھی موجود ہیں. تو میں نے اس لیے بتا دیا کہ جہاں دوسری طرح کے لوگ ہیں ایسے بھی لوگ موجود ہیں. تو بہرحال اپنے بہن بھائیوں کا خیال رکھنا چاہیے. آدمی اپنے بچوں کا خیال رکھتا ہے ان کو اچھا کھلاتا ہے پلاتا ہے تو بھائی بہن بھائیوں کے بچوں کو بھی دیکھیں اگر وہاں کوئی کمزوری نظر آ رہی ہے ان کی مدد کریں آپ ان کے لیے کپڑے لے کے آئے ان کے لیے آپ خریداری کریں ان کو کھلائیں پلائیں. گھر میں اپنے لیے فروٹ لاتے ہیں اپنی بہن کے لیے لے آئے تو کیا ہو گیا اپنی بیٹی کے گھر میں لے کے چلے گئے کیا ہو گیا. اور بیٹیوں کے گھر میں تو آدمی پھر بھی کرتا ہے لیکن بہنوں کے یہاں کم ہوتا ہے ایسا ان کے حق کو ہم ادا نہیں کرتے. تو جو بھی حقوق ہیں جن کے حقوق ہیں ان کو ادائیگی کی فکر کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے حقوق اللہ کو بھی ادا کرنے کی ہمیں توفیق دے حقوق العباد کو بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسوله الکریم سیدنا مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہمیں عافیت نصیب فرما ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ جو حقوق آپ کے ہیں ان کی ادائیگی کی بھی ہمیں توفیق عطا فرما اور جو آپ کے بندوں کے حقوق ہیں ان کی ادائیگی کی بھی توفیق عطا فرما اپنے عزیز اقارب رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس میں جو کمی کوتاہی ہم سے ہو رہی ہے اسے دور فرما دیجئے اور آئندہ اس سے حق تلفی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ کسی کا حق مارنے سے اور کسی کا حق خراب کرنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما جتنے مسلمان مرد و عورت اس دنیا سے جا چکے اللہ ان کی مغفرت فرما. ایک خاتون کو فالج ہو گیا ہے اس کی بھی دعا فرمائیے اللہ ان کو اپنے فضل و کرم سے جلد جلد صحت یابی عطا فرما دے ان کی تکلیف کو دور فرما دے. اور بھی جو ہمارے مسجد کے نمازی ہیں ان کے عزیز ہیں اقارب ہیں رشتہ دار ہیں ہم میں سے کوئی بھی جو بیمار ہیں اور جن بیماریوں مبتلا ہیں اے اللہ سب کو شفا کامل عاجل عطا فرما. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر دل و جل کرنے کی توفیق اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا